رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ہی خوبصورت حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کو مخلوق کے برابر، تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی ہے. غور سے سنیں کہ تین چیزیں اللہ نے ایسی بنائی کہ جن کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت جو ہے اسے عطا فرمائی. نمبر ایک، میرے آقا فرماتے جنت سنتی ہے. نمبر دو، آگ سنتی ہے. اور نمبر تین، اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے تمام آوازوں کو سنتا ہے. اچھا پھر آگے فرمایا، جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عزوجل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عزوجل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما. اور جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عزوجل مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ عزوجل مجھ سے اس کو پناہ دے. اے میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، کوئی بندہ جنت کی دعا کرے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر رہائش دے دے، میرے اندر داخلہ دے دے. اور کوئی دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے. سب سے پہلے تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرما. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، آمین. اب میرے آقا علیہ السلام نے جو تیسری کیٹیگری بیان کی، تیسری قسم بیان کی، فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر کے پاس رہنے والا فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ہزار مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے، اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، درود پاک کتنی شاندار شاندار ہمارے لیے نعمت ہے. ہم ادھر درود پاک پڑھیں، ذرا غور کریں، کانپور میں درود پاک پڑھیں اور فرشتہ ہمارا نام لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جائے، عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام جو کانپور میں رہتا ہے اس نے وہاں سے آپ پر درود بھیجا ہے. سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اس کا نام اس کے آقا کے دربار میں لیا جائے، اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہو جائے. تو درود پاک گویا حاضری لگوانے کا ایک شاندار ذریعہ ہے. دربار رسالت میں اگر حاضری لگوانی ہے درود پڑھتے رہا کریں. اور ایک اور خوبصورت بات جو سیکھنے کو ملی کہ وہ فرشتہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سننے کی طاقت دی ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھے، افریقہ میں پڑھے، یورپ میں پڑھے، امریکہ میں پڑھے یا ہند میں پڑھے، وہ فرشتہ اس کی آواز سن لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے. مجھے بتاؤ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہو؟ ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں.
مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے مقام، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک اپنا معمول بنائیے، جو یہاں موجود ہیں اور جو دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے، اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پر جا پہنچے کہ دیکھیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا اور مینڈک اسے تیرتے تیرتے پار کرا گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ بچھو کے لیے مینڈک کا انتظام، دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بات خصوصی ہے۔ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ نے بھی دریا پار کیا۔ دیکھا کہ بچھو مینڈک سے اتر کر اب ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے غور سے دیکھا وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا، بے ہوش تھا، اور اس کے سینے پر ایک اژدہا، ایک بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اس اژدہے، اس بڑے سانپ کو اس بچھو نے ڈنک مارا۔ اس ڈنک سے وہ سانپ ادھر ہی مر گیا اور یہ بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا، یہ اللہ کا بہت نیک بندہ لگتا ہے جس کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کہ بچھو پہلے مینڈک پر سواری کرتا ہے، پوری ندی اور دریا پار کر کے پھر آ کر سانپ کو مار دیتا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا چلو اس کے قدم چوم لیتے ہیں۔ اللہ والے بھی تھے، لیکن جب ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اب میں نے سوچا اس کے قدم چوم لوں۔ جب قدم چومنے کے لیے قریب گئے تو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا کہ کمال ہو گیا، یہ تو شراب پینے والا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام، اس طرح اس کو بچایا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے میں غیب سے آواز آئی، غور سے سنیے گا، اور یہی آج ہمارے بیان کا موضوع ہے۔ اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے، اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے، کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اس نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی، جب اس کا نشہ اترا، اسے کچھ ہوش آیا، تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کو اپنے سامنے دیکھا۔ دیکھ کر شرمندہ ہوا، عرض کرنے لگا حضور آپ یہاں کیسے، آپ میرے قریب کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا یہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں گناہگار، میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو، ایک بڑا سا سانپ مرا ہوا پڑا تھا، اژدہے کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو۔ اب اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ پھر آپ نے ساری کہانی اسے سنائی کہ کیسے وہ بچھو آیا، کیسے تمہیں اس اژدہے سے بچایا گیا، اور پھر غیب سے کیا آواز آئی، اللہ اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص جو ہے وہ خوب رویا، اپنے منہ کو مٹی پر ملنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو اپنے نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگا۔ جب وہ کریم اپنے گناہ گاروں پر اتنا کرم نواز ہے تو جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں گے انہیں کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ عز و جل کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ عز و جل نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیا کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے۔ ایک طرف میرے رب کی عطائیں ہیں،
ایک طرف رب کی کرم نوازیاں ہیں، آج میں اور آپ گناہگار بندے ہی تو ہیں، مگر وہ مولا ہمیں کتنی عطائیں دے رہا ہے، وہ برسا رہا ہے اپنی نعمتیں، عطا کر رہا ہے اپنی عطائیں، ہم خطائیں کرتے جا رہے ہیں، وہ عطائیں فرماتا جا رہا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے، اس کی نافرمانی کرے، تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ آپ کا ایک نوکر ہو، آپ کے یہاں نوکری کرتا ہو، آپ کی بات ہی نہ مانے، آپ جو کہیں اس کا الٹ کرے، آپ اسے نوکری پہ رکھیں گے، اسے تنخواہ دیں گے، اسے بونس دیں گے؟ میرے رب کی کرم نوازی دیکھو، بندہ نافرمانی کرتا ہے، رب پھر بھی عطائیں کرتا ہے۔ ہمارا کھانا نہیں رکتا، ہماری سانس نہیں رکتی، ہماری آنکھیں کام کرتے ہیں، ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم انہی اعضاء سے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ پیچھے اسلامی بھائیو، غور کیجیے، آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، اور یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اس سے دوستی نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا شرابی تھا، لیکن جب توبہ کی تو رب نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ کسی پر کسی کو دم کر دے تو اللہ اسے شفا دے دیتا، اور ایسے بہت سارے واقعات۔ رب عز و جل نے کس طرح کیسوں کو کیسا بنا دیا، جس نے رب عز و جل کی طرف سر جھکایا، جس نے مولا کریم کو سچی طریقے سے یاد کیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کریم نے اسے نوازا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے۔ بشر حافی جو ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ شرابی تھے، ہوا یہ کہ حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اللہ کا نام لکھا تھا۔ آپ کو بڑا خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، اٹھایا، بوسا دیا، عطر لگایا، ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، تعظیم کی۔ خیال کیجئے گا، فقط شرابی اور نیک اعمال نہیں ہیں۔ اب اس زمانے کے اللہ کے ایک ولی کے خواب میں یہ ندا آئی، ہمارا پیغام بشر کو دے دو، تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے۔ تو بزرگ سوچتے ہیں کہ بشر تو شرابی ہے، یہ پیغام اس کے لیے تو نہیں ہو سکتا، وضو کیا پھر سو گئے۔ دوبارہ خواب میں یہ پیغام آیا کہ ہمارا پیغام بشر ہی کے لیے۔ تیسری بار جب پیغام آیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی شراب خانے میں تھے۔ حیران کن بات ہے، ان کو بلایا گیا باہر، تمہارے لیے کوئی پیغام لے کر آیا۔ باہر آئے تو پوچھا کس کا پیغام لائے ہو، فرمایا اللہ کا پیغام لایا۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام سنایا گیا کہ تم نے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، اور پیغام یہ ملا ہے کہ اللہ عزوجل تمہارے نام کو بلند فرمائے۔ اسی وقت سچی توبہ کی، جھوم گئے، معرفت الہی کے سبب، شدت عبادت کے غلبے کے سبب آپ ننگے پیر رہنے لگے۔ عالم یہ تھا کہ آپ کے ننگے پیر رہنے کی وجہ سے اس شہر میں کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جانور اپنی زندگی زمین پر نہ کرتا، راستے میں نہ کرتا کہ کہیں بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے قدم نیلے نہ ہو جائیں، ان کے قدم پر جب نجاست نہ لگ جائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دی، تو اس کے جو مالک تھا اس نے کہا ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے چوپائے تو راستے میں گندگی نہیں کرتے تھے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لے، اس سے دوستی لگا لے، سچی توبہ کر لے، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کا دامن کرم اسے رحمت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے، اور اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں حضرت ذوالنون مصری کا ہم نے واقعہ سنا، اس شرابی نے توبہ کی، بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعے میں بھی آپ نے سنا، انہوں نے شراب پینے سے توبہ کی۔ آج بدقسمتی سے شراب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے پانی کی طرح شراب پی جاتی ہے۔ شادی کی تقریب ہو، چند دوست مل کر بیٹھے، بندہ کہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے پی لیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شراب کے معاملے میں اللہ عز و جل نے 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ سنو غور سے، 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1، شراب بنانے والا، نمبر 2، بنوانے والا، نمبر تین پینے والا، نمبر چار اٹھانے والا، نمبر پانچ اٹھوانے والا، نمبر چھ پلانے والا، نمبر سات بیچنے والا، نمبر آٹھ اس کی قیمت کھانے والا، نمبر نو خریدنے والا، نمبر دس خریدوانے والا۔ یعنی شراب کے معاملے میں کسی نے بھی کوئی تعاون کر دیا ہے تو ایسا لگتا ہے اس پر لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑتی۔ کسی بھی معاملے میں بنانے والا، بنوانے والا، خریدنے والا، خریدوانے والا، پلانے والا، غور کیجئے۔ آج مسلمان ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جو شراب بیچی جاتی ہے، ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ شراب کتنی بری چیز ہے، سنیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے شراب پی اللہ عز و جل اس سے 40 دن تک راضی نہ ہوگا، اسی دوران اگر وہ مر گیا تو حالت کفر میں مرے گا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے 3 اطل خمال سے پلائے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 اطل خمال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پیپ، اور کیجیے یہاں کی گندی شراب پی کر کیا جہنمیوں کا پیپ پی سکو گے؟ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مسلمان کو شراب کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ارے صبر کر لو، رب کریم نے جنتیوں کے لیے جنت میں شراب طہور تیار کر رکھی ہے، ہم انشاءاللہ وہاں جا کر وہ پاکیزہ شراب کے مزے لوٹیں گے۔ یہ گندی شراب کے قریب مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے۔ یہاں موجود سارے اسلامی بھائی نیت کریں اور مدری چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ زندگی میں کبھی بھی شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک اور کام کرنا ہوگا، ہم شراب پیتے نہیں ہیں لیکن کچھ اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں جو شرابیوں کی دوستی رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں میرے دوست شراب پیتے ہیں میں نہیں پیتا، میرے دوست جوا کھیلتے ہیں میں نہیں کھیلتا۔ ارے ایسوں کی صحبت کیوں بنائی ہے، ایسوں کی صحبت کیوں اپنائی ہے کہ جہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں۔ پنجابی شاعر صحبتوں کے بارے میں بڑی پیاری بات سمجھاتا ہے، کہتا ہے بھلے بندے دی صحبت یار جنہیں دکان اتارا سودا بھاوے بلے نہ لئیے بلے آن ہزارا۔ کہتا ہے بھلے آدمی کی جو صحبت ہے نا، اچھے آدمی کی صحبت، اس کی قربت، اس کی کمپنی، وہ اس طرح ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ آپ عطر والے کی دکان پہ تو کبھی گئے ہوں گے نا، عطر کی اسٹال پہ جاتے ہیں، کہتا ہے سودا لے نہ لیں، پیسے خرچ کریں نہ کریں، خوشبو ضرور مل جاتی ہے۔ اچھے آدمی کا فائدہ یہ ہے، نیک آدمی کی صحبت کا فائدہ یہ ہے، علماء کی صحبت کا فائدہ یہ ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں تھوڑی دیر بھی بیٹھے تو کوئی مدنی پھول ہی مل جاتا ہے، ان پر رحمتیں برس رہی ہوں گی ہم پر بھی برس جائیں گی۔ اور جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے برے بدے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج پئیے چنگا پہن ہزارا۔ تو کہتا ہے برے بندے کی صحبت جو ہے نا ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان ہے۔ آپ گئے کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا لوہار جو بھٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اوزار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے، چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ کہتا جو برا آدمی ہے نا اس کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان ہے کہ وہاں جا کے کپڑے کتنے ہی بچا لیں، گھر آ کر دیکھتے ہیں 2-3 چنگاریوں نے سوراخ کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہی برے بندے کی صحبت ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے والا سوچے کہ روایتوں میں آتا ہے بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے مذہب کو چیک کرنا ہے، اس کے دین، اس کے اخلاق کو چیک کرنا ہے، اس کے دوست کے دین اخلاق کو چیک کیا جائے۔ ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ کبھی بھی اللہ کے نافرمانوں سے دوستی نہ کرو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہا کرو، ان پر رحمتیں برسیں گی، کچھ چھینٹے ہم پر بھی گر جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو بات چل رہی تھی کہ اب انشاءاللہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اچھا گناہ کتنے ہی ہو جائے، ابھی آپ نے 2 واقعات سنے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم، اتنا رحیم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خدا کی قسم اس کا ترجمہ دل کے کانوں سے سنو، میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، فرماتے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس رحمت الہی کو پکارتے رہنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رہتی ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت اسی حدیث کی طرف کتنے پیارے انداز میں اشارہ فرماتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اللہ نے خود فرمایا نا، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، ہمیں اسی رحمت کی طرف نظر کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات انسان کی عبادت وہ کام نہیں کرتی، علماء بیٹھے ہیں کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت وہ فائدہ نہیں دیتی، جو کسی گناہگار بندے کی عاجزی، اس کی ندامت، اس کی بارگاہ الہی میں سچی توبہ کام کر جاتی ہے۔ سنیے، کتاب التوابین میں ہے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا اور دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا، وہ باہر ہی بیٹھ گیا، ذرا غور کیجئے، مسجد میں بھی نہیں گیا، مسجد کے باہر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں گناہگار کہاں قابل ہوں کہ جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ ایسی دل کی گہرائی سے اس نے یہ عاجزی کی تھی، اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی ایسی پسند آئی کہ اس کا نام صدیقین میں درج کر لیا گیا۔ صدیقین مرتبہ کیسا ہے؟ یاد رہے، صدیق کا درجہ جو ہے ولی اور شہید سے بھی بڑھ کر ہے۔ فقط اللہ کی بارگاہ میں دل کی ندامت، شرمندگی، توبہ کا جو مین ایسنس ہے نا، توبہ کا جو مین ورس یوں سمجھیے، مین اس کے اندر عنصر ہے، تو یہ ہے کہ پہلے بندہ شرمندہ تو ہونا، خالی توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، کان پکڑتے رہیں گے، چپت مارتے رہیں گے، یہ توبہ نہیں ہے۔ سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، اپنے رب کی نافرمانی کر کے اچھا نہیں کیا، اپنے پیارے مولا کو ناراض کر دیا، اب دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے، پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ خطائیں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ مفسر شہیر، حکیم الامت، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، نہ کہ ہر انسان، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں کہ گناہ کر سکتے ہی نہیں، اور بعض اولیاء بھی محفوظ کے گناہ کرتے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیں توبہ کو اپنی عادت بنانی ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب میں بہترین وہ ہے جو فتنوں میں مبتلا ہو، توبہ کرتا ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بار بار گناہ ہو جانے کے بعد بار بار توبہ کرتے ہیں، جب کبھی آدمی سے گناہ ہو تو فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ ایسی نہ ہو کہ فقط زبان سے استغفر اللہ کہے، دل بھی اور دل اس کا گناہوں میں اڑا رہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور گناہ بھی کرتے رہیں، یا اللہ میری توبہ، سچی توبہ، گناہ کا ارادہ پہلے سے پلاننگ ہو کہ فلمیں پھر بھی دیکھنی ہیں، ڈرامے پھر بھی دیکھنے ہیں، معاذ اللہ بے حیائی کے کام پھر بھی کرنے ہیں اور توبہ بھی کرنی ہے، پہلے سے پلاننگ ہے گناہ کی، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ بھی نہیں ہے، تو فرمایا یہ توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے میرے نوجوان اسلامی بھائیو، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک، رسول بے مثال بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو، آج تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو بندے کے ناز نخرے ہی بدل جاتے ہیں. تنگی آ جائے تو شکوے شکایات بڑھ جاتے ہیں. عجیب لوگ ہیں, عطائیں بڑھے تب بھی رب کی نافرمانیاں, اور تھوڑی سی تنگی آ جائے جب بھی رب کی نافرمانیاں. دونوں نافرمانیوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جس کے پاس پیسے آ جائیں تو معاذ اللہ برے کاموں میں لگ جاتا ہے, عیاشیوں میں لگ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے نا میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا میں آپ کو کوئی تھوڑا سا پیسے دے دے, بونس دے دے, آپ کو کوئی اچھا سا تحفہ دے دے, آپ کیا سوچتے ہیں یار اس نے میرے مجھے بڑی مہربانی کی ہے, اچھا سا تحفہ دیا ہے, مجھے پیسے دیے ہیں, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ عطائیں دیتا ہے, جب نعمتیں بڑھتی ہیں, جب پیسے بڑھتے ہیں, ہم اللہ ہی کو ناراض کرنے والے کام بڑھا دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس کی عطائیں بڑھتی میرے سجدے بڑھتے, وہ عطائیں بڑھاتا میرا شکر بڑھتا, وہ اللہ اپنی نعمتیں بڑھاتا میں اور عبادتیں کرتا. مگر حال یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. کیسے بندے ہم لوگ, اور جب کوئی تنگی آ جائے, اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی اللہ نہ کرے موت ہو جائے گھر میں, تو اب رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کرو. سنو حدیث پاک, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رہے, تو وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے. وہ بہترین لوگوں میں سے ہے. مزہ اسی میں ہے نا کہ عطائیں بڑھے جب بھی میں اسلام کے طریقے پر رہوں, اور مشکل آ جائے تو اللہ کی رضا پر راضی رہوں. ان دونوں صورتوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. آج گھر میں شادی ہوتی ہے, ذرا غور کریں نا, یہ کافی سارے بزرگ بیٹھے ہیں, میں ان بزرگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں شادی ہو, آپ کے بچے یا بچی کا رشتہ آ جائے, کتنی تمنا ہوتی ہے ماں باپ کو کہ جناب ہمارے بچے کی شادی ہو جائے. دعائیں کرتے ہیں. کئی ایسے بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, جن کی رشتے ابھی تک نہیں آئے, گھروں میں انتظار ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں, شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا نہیں کرتے, اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام نہیں کرتے. ارے اللہ نے نعمت دی, رشتہ بھیجا, رب نے عطا فرمایا, تو آج گھر میں شادی کا موقع آیا ہے. ارے لاکھوں لوگ ترستے ہیں, مولا نے میرے گھر میں یہ خوشی دی ہے. سچ بتاؤ, جس مولا نے یہ خوشی کا موقع دیا, کیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی کی نافرمانی کی جائے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا, اے رب تو نے مجھے یہ خوشی دکھائی, میرے بچوں کی خوشی دکھائی, اب ہم سجدے زیادہ کریں گے, اب صدقہ و خیرات زیادہ کریں گے, اب تیرا ذکر زیادہ کریں گے, تیرے حبیب کا میلاد منائیں گے. بس قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ رب اتنی بڑی نعمت عطا کرتا ہے. اور شادی میں آج مسلمان کیا کچھ نہیں کرتا, جوا کھیلا جاتا ہے, شراب پی جاتی ہے, ناچ گانے کیے جاتے ہیں, بے حیائی کے بازار گرم کیے جاتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ رب نے نعمت دی تم اسی نعمت میں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ نے حدیث پاک سنی کہ تنگی ہو یا خوشی اسلام کے طریقے کو اپنانا ہے. ایسا نہ کیجیے. آج بہت سے گھر بعد میں ٹوٹتے نظر آتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچیاں بچے شادی کے بعد پریشان نظر آتے ہیں. لوگ دعائیں کرواتے ہیں, دعا کریں جناب اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں بچی گھر میں سکھی نہیں ہے. ذرا پوچھو اپنے آپ سے کہ اس شادی کے فنکشن کے موقع پر آپ نے کون سا گناہ تھا جو نہیں کیا تھا. ارے جس عمارت کی بنیاد ہی رب کی نافرمانی پر ڈالی, اور آج کہتے ہو خوشیاں نہیں ہیں. خوشیاں دینے والا کون ہے مجھے بتائیے نا, خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ, کہیے اللہ. اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ ارے اسی اللہ کو ناراض کر کے کہتے ہو کہ نعمت نہیں مل رہی, اولاد نہیں مل رہی, خوشیاں نہیں مل رہی. اپنے آپ سے پوچھو نا, ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ارے رب کی اتنی بڑی مہربانی کہ اللہ نے گھر میں خوشی دی, ہم اسی کو ناراض کرنے نکل پڑتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. جب بھی کوئی خوشی ملے نا, جب بھی کوئی نعمت ملے, جب بھی مال میں اضافہ ہو جائے, جب بھی آپ کا کوئی گریڈ بڑھ جائے, ہوتا کیا ہے, بندہ کہتا ہے یار مجھے ترقی ملی ہے نوکری میں, آؤ پارٹی کرتے ہیں. پارٹی میں کیا ہوگا, ناچ گانے ہوں گے. توبہ توبہ توبہ, اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج اللہ نے تمہیں عزت دی, اللہ نے تمہیں ترقی دی, ہونا یہ چاہیے تھا آؤ آج شکرانے کے دفل پڑتے ہیں. ارے میں آج شکرانے میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, آج میں غوث پاک کا لنگر کروں گا, آج انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے. مگر آج نعمت ملتے ہی ہم نافرمانی پر ابھر آتے ہیں. یاد رکھیے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, غور سے سنیے خلاصہ ہے آپ کے کلام کا, کہ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا, ڈر ہے کہ وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے. غور کیجیے, نعمت ہی عذاب بن جائے گی. آج اولاد کے لیے لوگ روتے ہیں نا، بعض لوگوں کی اولاد ہی انہیں مار رہی ہوتی ہے، باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے. ارے نعمت عذاب کیسے بن گئی؟ شادی کے لیے تڑپتے ہیں لوگ، شادی ہونے کے بعد گھر جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے مار کٹائی. ارے یہ نعمت عذاب کیسے بن گئی؟ غور کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو عذاب بنا دیا. ہمیں رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے. ارے تھوڑی سی زندگی ہے، اسے راضی کر لو، رب سے دور رہ کر، اس کی عطاؤں سے دور رہ کر، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. اے نوجوانوں سنو، بڑی امیزنگ، بڑی خوبصورت حدیث پاک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اس 20 سالہ نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو کمزوری اور توازو میں، عاجزی وغیرہ میں 80 سالہ بوڑھے جیسا، اور اس 60 سالہ بوڑھے کو پسند نہیں فرماتا جو چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان جیسا. اب اس کا کیا مراد ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال کا بوڑھا ہوتا ہے پھر بھی اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی جوانوں کی طرح حرکات کرتا ہے، پھر بھی جوانوں کی طرح گناہ کرنے لگتا ہے، بے حیائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ 20 سال کا کڑیل جوان ہے مگر آج بھی گھوڑوں جیسی ہے، لوگوں کے سامنے بچھا بچھا رہتا ہے، ہمبل ہے، پولائٹ ہے. اللہ ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے. جوانی اس لیے نہیں آئی کہ لوگوں سے لڑنا ہے. اے ڈاکے ڈالنے والوں، بھتا لینے والوں، مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. آج کسی کا دل توڑنا ہے، آج کسی کا مال لینا ہے، آج کسی پر ظلم کرنا ہے تو کر لو، مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، ایک ایک دل توڑنے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک دل آزاری کا جواب دینا پڑے گا. اس دن کوئی جواب نہ بن پڑے گا، آپ کی نیکیاں چلی جائیں گی، ان کے گناہ آپ کے سر آ جائیں گے. تھوڑی سی زندگی ہے، کسی کو تکلیف نہ دو، سچی توبہ کر دو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. آؤ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اعلان سناتا ہوں. اگر میرا بھائی اس وقت یہاں کانپور کے اس میدان میں جو موجود ہیں اور جو بدری چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، بعض اوقات خیال یہ آتا ہے، یار میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں نے تو گناہ بھی بہت بڑے بڑے کر لیے، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کیا میرا رب اس سے بھی راضی ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سنو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. ارے اللہ کی رحمت تو بخشنا چاہتی ہے، اس کی طرف سے تو اعلان ہے کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنیے حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا، آج کسی سے کوئی جرم ہو جائے، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھا دے، تھانے میں کمپلین کر دے، وہاں جا کے آپ کمپرومائز بھی کر لیں، سزا بھی بھگت لیں، لیکن جب بعد میں کبھی 5 سال بعد بھی جائیں گے تو آپ کا ریکارڈ لکھا ہوگا، اس بندے نے 5 سال پہلے یہ کام کیا. ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہونے پر رپورٹ خارج ہو جائے گی، مگر پولیس اسٹیشن میں، عدالت میں یہ ریکارڈ باقی رہے گا. اللہ کی رحمت دیکھو، بندہ گناہ کرتا ہے نا، یہ زمین بھی اسے ریکارڈ کرتی ہے، ہمارے کرامن کاتبین فرشتے بھی ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن اگر سچی توبہ کر لے اللہ سارے ریکارڈ کو ختم کر دیتا. ایسا کریم مولا، ریکارڈ بھی نہیں رہتا. سنو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اپنے لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین سے بھی نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے ملے گا، اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. سارے گواہ ختم، اللہ راضی ہو گیا، اب کوئی گواہی نہیں ہے. اور اگر رب ناراض ہے، بندہ کہتا ہے مجھے کون دیکھ رہا تھا، میں نے شراب پی تھی، دروازہ بند تھا، فلمیں دیکھی تھی، اکیلے میں دیکھی تھی، معاذ اللہ بدکاری کی، بے حیا عورتوں سے ملا، ارے مجھے اس وقت کسی نے نہیں دیکھا، زمانے میں بڑی عزت ہے، کس کو پتا میں نے کیا کیا، میں یورپ جاتا ہوں، میں جناب افریقہ جاتا ہوں، دنیا کے دیگر ملکوں میں جاتا ہوں، بدے کرتا ہوں، ارے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. سنو، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا. ہمارے کرامن کاتبین فرشتے ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں، یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، ہمارے اعضا گواہی دیں گے کہ ہاں مولا اس نے گناہ کیا تھا. اللہ ناراض ہوا تو گواہ بہت ہیں، رب راضی ہو گیا تو گواہی ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے یا رب کو ناراض کر کے زندگی گزارنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آؤ میرے رب کی اور رحمت، ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. گناہ معاف کر دینا ہی اس کی مہربانی ہے. مگر اب جو میں آیت قرآنی سنانے جا رہا ہوں نا، سچی توبہ نصیب ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے نا، تو فقط گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ معاف بھی فرماتا ہے، گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ذرا غور کیجئے، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری بات کہتی، ایمان تازہ کر دیا جب یہ روایت پڑھی نا، حضرت سیدنا سفیان سوری اور سیدنا فضیل بن عیاض سے آپ فرمایا کرتی، غور سے سنیے گا، کہتی کہ میرے گناہ جو ہے نا آپ دونوں کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. غور سے سنیں کیا کہتی، کہ میں اتنی گناہگار ہوں کہ میرے گناہ آپ دونوں کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. اگر میری توبہ قبول ہو گئی نا اور میرے یہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ان کا بھروسہ تھا. شاعر لکھتا ہے نا، جے میں ویکھاں انگلاں بھلے کچھ نہیں میرے پلے، اے اللہ جب میں اپنے عمل کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جے میں ویکھاں انگلاں بھلے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے، اے اللہ تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. مولا فقط تو رحمت کی نگاہ کر دے تو مجھ جیسا گناہ گار بھی بخشا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب اتنی ساری توبہ کی فضیلتیں سننے کے بعد بھی انسان توبہ کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ چند وجوہات مختصر اور اس کے چند حل بتا دیتا ہوں. بعض اوقات ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے پر جو لذت مل رہی ہوتی ہے نا، وہ تو فوراً مل جاتی ہے. بندہ شراب پیتا ہے معاذ اللہ، اس کو تھوڑی سی اسی وقت لذت مل جاتی ہے. بدکاری کرتا ہے، اسی وقت لذت مل جاتی ہے. جو برا کام کرتا ہے اس کا رزلٹ فوراً مل جاتا ہے، پر عذاب تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. بندہ کہتا ہے جو فوراً کیش مل رہا ہے وہ تو لے لو. اس وجہ سے گناہ میں لگا رہتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہے کہ جناب آپ کو کولیسٹرول ہائی ہو گیا، چکنی چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا نہیں کھائیں گے، ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. ہوا نہیں ہے مگر ڈاکٹر کہتا ہے تو حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. عجیب بات ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کھانا چھوڑتے ہو اور رب کے کہنے پر، شریعت کے کہنے پر حرام عمل نہیں چھوڑتے ہو. وہ کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس کی مان لیتے ہو حالانکہ کئیوں کو نہیں ہوتا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث میں ڈرا رہی ہیں کہ جہنم کے عذاب ایسے ہیں، قبر کے عذاب ایسے ہیں، وہاں اتنی آگ سختیاں ہیں، مگر ہم اس سے توبہ نہیں کرتے. ایک بزرگ بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کریں. ہم نارملی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انجوائمنٹ کے لیے، مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، اس کا جواب باقی رہ جائے گا، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا. مثال کے طور پہ کسی نے 3 گھنٹے فلم دیکھی، 3 گھنٹے بڑا مزہ آیا، اس کے بعد فلم ختم ہوئی، لذت ختم،
گناہ باقی ہے، عذاب باقی ہے، جواب باقی ہے. شراب پینے والا سوچے، بدنگاہی بدکاری کرنے والا سوچے، برے کام کرنے والا سوچے، تمہیں تھوڑی دیر کی لذت آتی ہے، تم اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر لیتے ہو، یہ لذت ختم ہو جانی ہے، مگر اس کا عذاب باقی رہ جائے گا. فرماتے کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، جواب اور عذاب باقی رہ جائے گا. اور پھر فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا. بڑی پیاری بات، تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی کا اجر باقی رہ جائے گا، انعام باقی رہ جائے گا. مثال دیتا ہوں، ابھی آپ اس اجتماع میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا آنے کا دل نہ ہو، بڑی مشکل سے آیا ہو، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، کوئی اسلامی بھائی ساتھ لے آیا ہو، بڑا اپنے آپ پہ جبر کر کے آیا ہو، تھوڑی دیر میں اجتماع ختم ہو جائے گا، آپ واپس چلے جائیں گے، ہیں؟ لیکن جو تکلیف آپ نے اٹھائی وہ ختم ہو جائے گی. اللہ نے چاہا اس اجتماع میں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، اس کا اجر اور ثواب ہمارے لیے باقی رہ جائے. فجر کے لیے اٹھنا بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار نیند اتنی ہوتی ہے، دل ہی نہیں چاہتا بستر سے اٹھنے کو، لیکن پوچھو فجر پڑھنے والوں سے، اٹھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تکلیف ختم، پھر سو جاؤ، ہیں؟ لیکن تکلیف ختم ہو گئی، ثواب باقی رہ گیا. تو نیکی تکلیف کے لیے نہیں چھوڑنی ہے، اور گناہ لذت کے لیے نہیں کرنا. تو اگر یہ بات ذہن میں رہی تو کبھی گناہوں کی لذت میں نہیں پڑے رہو گے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جناب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، توبہ کرنی چاہیے، لیکن گناہوں کا جو انجوائمنٹ ہے، جو مزہ ہے، جو لذت ہے، یہ چلی جائے گی تو لائف میں پھر رہے گا کیا؟ ہماری تو زندگی گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، انٹرنیٹ پر مزے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب چھوٹ جائے گا اگر ہم نیک انسان بن جائیں گے، تو پھر لائف میں مزہ کیا رہے گا؟ اس کو ایک لاجیکلی ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں، ایک عقلی دلیل کے ذریعے سمجھیں کہ ایک دوست، دو دوست تھے، آپ کے یہاں ویجیٹیرین بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ویجیٹیرین دوست تھا، اس نے اس کو کہا کہ جناب، دوسرا دوست جو نان ویج تھا کہتا ہے کبھی چکن بھی کھا لیا کرو، کہتا نہیں میں دال ہی کھاتا ہوں. ارے بھائی کبھی تو کھا لو، کہتا نہیں بس زندگی بھر دال ہی کھاؤں گا، دال جیسا کوئی ذائقہ ہی نہیں کسی چیز میں، وہ دال ہی کھائی جاتا تھا، وہ برابر میں بیٹھ کے اس کے کبھی چکن کھاتا، کبھی گوشت کھاتا، کہتا کبھی تو کھا لو، وہ نہیں کھاتا. ایک بار دوسرے دوست نے زبردستی اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا چکن کا، اس نے کھاتے ہی کہا یار یہ تو بڑا لذیذ کھانا ہے، میں نے تو کبھی کھایا نہیں تھا، ہٹاؤ بھائی دال کو، آئندہ یہی کھاؤں گا. تو کیا ہوا، ساری زندگی دال ہی کھائی تھی، وہ سمجھتا تھا دال ہی زندگی ہے، مزہ ہی اسی میں ہے. ارے بھائی کبھی کھاؤ نا دوسری چیز تو پتہ چلے. تو یہ جو گناہوں کے اندر غرق ہوا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے گناہ ہی زندگی ہے. ارے فلمیں دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ کوئی نہیں ہے. آؤ کبھی محفل نعت میں آ کر بیٹھو، سرکار کی نعت سنو، اور مدینے کے تصور میں رونا سیکھو، پھر پتہ چلے گا زندگی کا لطف کیا ہے. ساری رات انٹرنیٹ پر، فون پر بےہودہ باتیں کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے. ارے کبھی ایک رات ذکر مصطفیٰ میں گزار کر دیکھ لو، کبھی ایک رات کو تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آنسو بہا کر دیکھو، تب تمہیں پتا چلے گا زندگی کا لطف کیا ہے. ارے یہ آنکھیں دنیا کے غم میں تو بہی ہیں، غم روزگار میں تو میرے آنسو بہ رہے ہیں. آقا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ارے مدینے والے کی یاد میں تڑپ کر تو دیکھو. ارے کبھی وضو کر کے دیکھو سکون کسے کہتے ہیں، کبھی سجدہ کر کے دیکھو لطف کسے کہتے ہیں. تو بہرحال میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہی زندگی ہے. ارے آؤ کبھی سنتوں کی طرف، آؤ کبھی سجدوں کی طرف، تلاوت قرآن کر کے دیکھو سکون کسے کہتے ہیں. تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں واقعی بیکار زندگی گزار رہا تھا. تو بہرحال آج ہم سب کو سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی معافی مانگ کے جانا ہے اور بدل کر جانا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات توبہ کرنے والا سوچتا ہے، کہتا یار بات تو صحیح ہے، توبہ کرنا ہے، لیکن ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا ہو گیا پھر اللہ اللہ کروں گا بس، پھر اس کے بعد داڑھی بھی رکھ لوں گا، اس کے بعد سنتوں پر بھی عمل کروں گا، پانچ وقت نماز پڑھوں گا، بس 50-55 سال 60 سال کا ہو جاؤں پہلے کروں گا حج. پلاننگ سنو ان کی، پہلے کروں گا حج، اچھا حج کروں گا اس کے بعد رکھوں گا داڑھی، اور بس جناب اس کے بعد میں ہوں گا اور مسجد کا کونا ہوگا. کیا شاندار پلاننگ ہے آپ کی. اتنے سارے ہزاروں اس لائن میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک یہاں بیٹھا ہے ایسا جو مجھے یہ گارنٹی دے کہ میں ایک ہفتہ زندہ رہوں گا؟ ایک ہفتہ صرف، کوئی ایک؟ کوئی ایک نہیں ہے. ارے چلو کسی کے پاس ایک دن کی تو گارنٹی ہوگی ہیں کہ کل رات تک زندہ رہوں گا، کوئی ایسا ہے کہ کل رات تک زندہ رہوں گا؟ نہیں ہے کوئی. ارے ہمیں تو صبح کا بھی نہیں پتا. شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں،
ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہمارا کیا ہوگا، 55 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہو، حج پر جاؤں گا، ارے کیا سارے 55 سال کے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کانپور میں جوان لوگ نہیں مرتے؟ ہمارے سامنے اچانک یہ سنتے ہیں، یار آج میرے ساتھ تھا، دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا تھا،
رات کو پتا چلتا ہے انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا،
فلاں بیماری ہو گئی،
ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟
کبھی آپ نے نہیں دیکھا ایسا؟
ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں جناب بوڑھا بھی ہو سکوں گا، توبہ بھی کر لوں گا؟
ارے یہ شیطان ہے
جو تمہیں یہ خیال دلاتا ہے کہ انتظار کرو، بعد میں توبہ کرنا،
ارے مجھے تو صبح تک کا نہیں پتا، یہی سوچ سوچ کر اگر چلے گئے دنیا سے کہ بس بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، اور اگر موت پہلے آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ کو یہ جواب دو گے کہ مولا میں نے پلاننگ کی تھی، اس سے پہلے مر گیا اس لیے نمازیں نہیں پڑھی، اس وقت کیا جواب دو گے؟ قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ روایتوں کے الفاظ ہیں، بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا ایک بار واپس بھیج دے، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، ایک بار واپس بھیج دے، اے اللہ پھر نماز نہیں چھوڑوں گا، تلاوت قرآن بھی کروں گا، تیری فرما برداری والے کام بھی کروں گا، مگر اس کو پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے،
آج موقع ہے،
آج ہمارے پاس وقت ہے جو کرنا ہے،
قبر میں جاتے ہی یہ اعمال نامہ بند ہو جائے گا،
اب نہیں کر سکو گے سجدے،
اب نہیں کر سکو گے رب کی عبادت۔
تو اے نوجوانوں یہ مت سوچنا کہ میں پہلے بوڑھا ہو جاؤں، کئی اسلامی بھائی ملتے ہیں جب بات ہوتی ہے کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، کہتے شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھوں گا، تھوڑا بوڑھا ہو جاؤں پھر داڑھی رکھوں گا۔ اس پورے مجمع کے اسلامی بھائیوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں،
قبر میں جائیں گے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی والے ہیں، آقا کا جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھو گے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو،
اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔
تو کیا قبر میں بغیر داڑھی کے جاؤ گے،
بغیر سنت رسول دیے جاؤ گے؟ اچھا پھر کئی لوگ کہتے ہیں قبر میں داڑھی لے کے جاؤں گا، جب مروں گا نا تو داڑھی والا مروں گا۔ اچھا ایسے کتنے جو یہ نیت کرتے ہیں قبر میں داڑھی لے کر جائیں گے، ذرا ہاتھ اٹھائیں، اپنی قبر میں داڑھی کے ساتھ جائیں گے، ساری نیت کریں گے نا، آقا کا دیکھے سب نیت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، ہزاروں ہاتھ اٹھے، ہاتھ اٹھائے رکھیں، ذرا ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ اب ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اب کس کو پتا ہے قبر میں کب جائیں گے، وہ ہاتھ اٹھائے رکھے،
سارے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ جب پتا نہیں قبر میں کب جانا ہے تو پھر داڑھی رکھنے میں دیر کس بات کی ہے،
توبہ کرنے میں دیر کس بات کی ہے، نمازیں شروع کرنے میں دیر کس بات کی ہے، پتا ہی نہیں کب قبر میں جانا ہے
تو کب توبہ کریں گے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں،
آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اچھا یہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور
عجیب سی بعض اوقات یہ خیال آتا ہے، یار میں توبہ کرتا ہوں اور استقامت نہیں دیتی، اس لیے توبہ نہیں کرتا، ہمیں یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، جب گناہ ہو جائے جب توبہ کریں، جب گناہ ہو جائے جب توبہ کریں۔
سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایسی حدیث پاک جو کیسی امید دلاتی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔
رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے تیرا۔
ارے اللہ کی رحمت ایسی ہے، ایک قطرہ مل گیا تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سنو،
اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے، یہ ایسی روایت ہے، اگر سر جھکا کر اللہ کی رحمت کے تصور میں ڈوب کر سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے، اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب عز و جل ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے،
پھر عرض کرتا ہے، یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، مولا بخش دے.
تو رب کریم فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے
اور معاف بھی کر دیتا ہے.
اے فرشتوں گواہ رہے نا،
میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر وہ جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے،
پھر مزید گناہ کر لیتا ہے،
دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے.
تو رب عز و جل فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے
اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے.
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ،
میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، ایسا کریم مولا ہے. مگر بندہ ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے. آؤ میرے پیچھے سلامی دو. اللہ کی رحمت ہمیں گویا پکار رہی ہے،
ہے کوئی معافی مانگنے والا؟
ہے کوئی توبہ کرنے والا؟
ہے کوئی میری بارگاہ میں سر جھکانے والا؟
اے میرے بندو آ جاؤ، اللہ کی رحمت گویا پکار رہی ہے، آ جاؤ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاؤ. اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو. وہ کریم اپنے بندوں کو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے، اور آج بندہ اپنے رب ہی کی نافرمانی کرتا ہے. ہمیں سب سے محبت ہے، اپنے رب سے محبت نہیں ہے. ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ ہم سب کی مانتے ہیں، اپنے رب کی کیوں نہیں مانتے؟ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ آئے ہو آج، آج ایک پکی نیت کر کے جانا ہے. اگر کوئی میرا بھائی یہاں ایسا بیٹھا ہے جو شراب کا عادی ہے، جو بدکاری کر ڈالتا ہے، کوئی حرام کمانے والا بیٹھا ہے، کوئی گانے باجے سننے والا بیٹھا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنے والا بیٹھا ہے، کوئی ماں باپ کو ستانے والا بیٹھا ہے، جو اپنی بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا بیٹھا ہے، جو لوگوں کے پیسے دبانے والا بیٹھا ہے، اگر مسلمانوں کے دل توڑنے والا یہاں بیٹھا ہے، ڈرانے دھمکانے والا یہاں بیٹھا ہے، آؤ اپنے رب سے سلو کر لو، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لو. وہ کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. سچے دل سے آج توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو. تو آؤ میرے بیچے اسلامی بھائیو، بہت ہو گیا، بڑی نافرمانی کر لی ہم نے اپنے رب کی، اپنے رب کو بہت ناراض کر لیا. کب تک؟ آخر کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں میں توبہ کر لوں گا، بس اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا، بس اس رمضان کے بعد میں سدھر جاؤں گا؟ وہ دن نہ آیا، وہ گھڑی نہ آئی کہ میں سدھر جاتا. آؤ آج سچی توبہ، اپنے رب سے سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ نہیں، اے کانپور میں رہنے والوں ایسا نعرہ لگاؤ کہ درو دیوار یہاں سے گھوٹ جائے اور شیطان دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے، اب زندگی آقا کی سنت کے مطابق گزاریں گے. اگر ایسی زندگی گزاری نا، اللہ کی رضا والی، رب کی رحمتیں ایسی برسے گی، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے،
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے،
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے،
قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ ایشان سے،
یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیو، اب
جاری رہے گی، اب شیطان کے خلاف جنگ. بہت پیارا نعرہ لگایا، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ.
صرف نعرہ بھی لگانا ہے یا واقعی جنگ لڑنی ہے؟ یہ خالی نعرہ لگا کے پھر رضا جوڑ کے سو جاتے ہیں، یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ جنگ لڑنی ہے تو پھر تیاری کے ساتھ لڑنی ہے، جنگ میں ہرانا ہے اسے. روزانہ لڑائی جاری ہے آپ کی. اچھا جب مارکیٹ کے لیے، دکان کے لیے نکلیں گے، اسکول کے لیے نکلیں گے، نوکری کے لیے نکلیں گے، تو بے پردہ عورت سامنے آ جائے گی، شیطان کہے گا دیکھ لے دیکھ لے. ہمیں یاد آنا چاہیے، شیطان کے خلاف جنگ، جواب دو نا، شیطان کے خلاف جنگ. نگاہیں نیچی کر لیں گے، اب دکان پہ پہنچے، وہاں جا کر کاروبار شروع کیا، اب گاہک آ کے پوچھے گا بھائی یہ کتنے میں دینا ہے؟ دل تو کہے گا اس کو بولوں میری تو خریدی اتنے کی ہے، جھوٹ بولنا تھا. پھر یاد آئے گا نہیں، شیطان کے خلاف جنگ.
میں حلال کماؤں. اچھا جناب, اب ظہر کی اذان ہوئی, بڑے گاہک دکان پر ہیں, بڑا بزی ٹائم چل رہا ہے. شیطان بولے گا چھوڑ دے یار, اثر پڑ لینا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ, ظہر ادا کریں گے. اب آئے واپس, اثر کا وقت ہوا, پھر اذان ہوئی, شیطان کے خلاف جنگ, جا کے اثر ادا کریں گے. مغرب کے وقت شیطان پھر کہے گا یار تین نمازیں تو پڑھ لی, فجر بھی پڑھ لی, ظہر بھی پڑھ لی, اثر بھی پڑھ لی, اب ایک آدھی چھوڑ دے. ہمارا کیا ہوگا؟ شیطان کے خلاف جنگ, مغرب کی نماز ادا کریں گے. اب عشاء کے وقت تھکے ہارے, کھانا بھی کھا لیا, اب بالکل ہمت نہیں ہو رہی, بس یار چار ہو گئی نمازیں, شیطان کے خلاف جنگ, عشاء بھی ادا کریں گے. اب بھی چاہے گا فلم دیکھنے کا ٹائم آ گیا, یہ تو ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم آ گیا, پانچ نمازیں پڑھ لی, اب تو چلتا ہے. نہیں چلے گا, شیطان کا ساتھ نہیں چلے گا, شیطان کے خلاف جنگ. اگر ریموٹ اٹھانا نا تو ڈرامے والے کی طرف, فلموں والے کی طرف نہیں, مدنی چینل کی طرف چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں اور خوبصورت سلسلے دیکھتے رہیں گے, قرآن و حدیث کی باتیں سنتے رہیں گے, پھر سوئیں گے, پھر فجر میں اٹھیں گے, اور روزانہ شیطان کے خلاف جنگ. ہاں یہ ہوئی نا بات, یہ ہوگی جنگ. خالی نعرہ لگایا, بڑا اچھا بیان تھا, فجر پھر چلی گئی. کیا فائدہ اس اجتماع کا کہ جس اجتماع کے بعد گھر جا کر فجر میں پڑی ہم نے؟ شیطان ہے نا اتنا مردود ہے, 70 سال تک انسان سے گناہ کروائے, اب غور کریں. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو, 70 سالہ شخص جس کی زندگی گناہ میں گزری ہو, ایک سچی توبہ کر لے اللہ 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا. شیطان کی ساری محنت جو ہے نا ملیا میٹ ہو جاتی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. سبقت رحمتی علی غضبی. اب بات یہ ہے کہ رحمت تو پکارنے والا بھی تو چاہیے نا, سچے دل سے توبہ کرنے والا تو چاہیے. جتنے گناہ ہیں میرے مولا کرم سے معاف کر دے گا, بس بندہ سچی توبہ کرنے والا ہو. اے کانپور کے اجتماع میں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دنیا بھر میں جہاں کہیں سن رہے ہیں, بس آج پکی سچی توبہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. میں کس کس گناہ سے توبہ کرواؤں؟ مجھے پتا ہے میری کیا خطائیں ہیں, آپ کو معلوم ہے آپ کی کیا خطائیں ہیں. بس آج یہ توبہ کرتے ہیں, یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اس اجتماع میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا. بڑا گناہگار آیا, گناہوں کا بوجھ لے کر سر پہ آیا ہوں, بہت رب کو ناراض کر لیا ہے, بہت بری زندگی گزاری ہے, مگر اب مجھے مرنا بھی تو ہے نا, اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی تو ہونا ہے, کچھ تو لے کر جاؤں, کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس. آؤ نیچے اسلامی بھائیوں, اس رب کی رحمت کو پکار کر, اس رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر آج سچی توبہ کر کے جائیں گے تو وہ کریم ہمیں بھی نیک بنا دے گا. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اب نیک صورت, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
صلو علی الحبیب.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے